أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العالم بزمانه لا تحجم عليه اللوابس. عزیزان گرامی، گزشتہ تقریباً 18 سے 20 دنوں کے دوران عراق کی سرزمین میں جس طرح کی تبدیلیوں کا مشاہدہ پوری دنیا نے کیا، اور مسلسل داعش دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے حوالے سے خبریں گردش میں رہیں اور تمام دنیا کے اندر اس کی آواز گونجی، خصوصاً عالم اسلام اور عالم اسلام کے اندر بھی بالخصوص ائمہ اہل البیت اور نبی کریم کے گھرانے سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کے درمیان جس طرح کی تشویش اور پریشانی کے آثار نظر آئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس حوالے سے خطے کے حالات، اس کے پس منظر اور موجود عراق کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اہم نکات دوستوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں، تاکہ کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو سکے، اور ہم بجائے اس کے کہ کسی اڑائی گئی خبر سے متاثر ہوں، حقیقی تجزیہ، تحلیل اور حالات کا زمینی اور بغور جائزہ لیتے ہوئے اپنے ارد گرد پیش آنے والے حالات سے باخبر بھی رہیں اور اس کے حوالے سے اویئر بھی رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 سے 4 سالوں میں مشرق وسطی عرب ممالک کے اندر، چاہے افریقہ ہو یا ایشیا، جس طرح کی تحریکیں اٹھیں، جن کو یورپ نے کوئی اور نام دیا، عربوں نے کوئی اور نام دیا، اور اسلامسٹ حضرات، اسلام پسند حضرات نے بہار اسلام کہا، اسلامی بیداری کہا، مختلف لوگوں نے اپنے مزاج اور اپنے نظریات کے مطابق اس کو نام دینے کی کوشش کی۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تیونس کے اندر اٹھنے والی تحریک کے نتیجے میں جب ارد گرد کے خطے کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم اپنے زور بازو کی بنیاد پر اپنے علاقوں پر مسلط شہنشاہوں، بادشاہوں اور ملکوں کی ظالمانہ، جابرانہ اور غیر منصفانہ حکومت کا خاتمہ کر کے غریب اور پابرہنہ لوگوں کو اقتدار تک پہنچا سکتے ہیں، تو اس احساس نے اور اس امید نے پورے خطے کے اندر ایک تحریک اور ایک حرکت پیدا کر دی۔ بنیادی طور پر یہ جو اسلامی بیداری کا سلسلہ ہے، امام خمینی کے انقلاب سے شروع ہوا، اور امام خمینی کے انقلاب نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ چاہے حاکم 2500 سال پرانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے نظام حکومت 1000 سال پرانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس حکومت کے پیچھے عالمی طاقتیں سر جوڑ کر کیوں نہ بیٹھ جائیں، اگر عوام میدانوں میں نکل آئیں، عوام اگر میدان میں آ کر اپنے حقوق کا دفاع کرنا شروع کر دیں، عوام اگر ظلم کے خلاف نکل پڑیں، تو بڑے سے بڑے ظالم حاکم کو بھی تخت سے اتارا جا سکتا ہے اور معاشرے کے کمزور طبقات کو حاکم بنایا جا سکتا ہے۔ یہ احساس امام خمینی کے اس کامیاب اسلامی انقلاب نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر ایک حرکت بھی پیدا ہوئی، ایک امید بھی پیدا ہوئی، جس کا نتیجہ ہم نے حالیہ ان سالوں میں عرب خطوں کے اندر دیکھا۔ لیکن انقلاب اسلامیہ ایران نے چونکہ طاقت کا توازن اس پورے خطے کے اندر بگاڑ دیا تھا، لہذا امریکی اور مغربی طاقتیں، اسرائیل اور صہیونی طاقتیں اس حوالے سے نہ صرف حساس تھیں بلکہ حالات پر ان کی نگاہ بھی تھی اور منصوبہ بندی بھی ان کی کاملاً موجود تھی۔ لہذا انہوں نے کوشش کی کہ جہاں جہاں اس طرح کی تحریکیں اٹھتی ہیں، ان تحریکوں کا رخ موڑنے کے لیے خطے کے حکمرانوں، شاہوں اور ملکوں سے استفادہ کرتے ہوئے ان کا رخ موڑا جائے، ڈالروں کا بے دریغ استعمال کیا جائے، اور انقلابی شخصیات کو آئسولیٹ کر کے نئے کرداروں کو میدان دیا جائے، تاکہ اس تبدیلی اور اس حرکت کا رخ ان عالمی طاقتوں کے مفادات کے مطابق موڑا جا سکے. اس کی مثال آپ کو لبنان میں بھی نظر آتی ہے، لیبیا میں، اس کی مثال آپ کو بحرین میں بھی نظر آتی ہے، اس کی مثال آپ کو یمن میں بھی نظر آتی ہے، اس کی مثالیں آپ کو بعض دیگر جیسے لیبیا ہے اور عراق ہے یا شام ہے، وہاں پر بھی نظر آتی ہیں. بعض ممالک میں تو یہ تبدیلیاں آئیں، اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں جب حکومتیں بدلیں تو ان بدلنے والی حکومتوں پر پھر دوبارہ انہی طاقتوں کا تسلط قائم ہو گیا، اور جہاں پر یہ کام نہیں کر سکے وہاں پر فوجی ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے وہاں پر تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی. اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے مصر کی حکومت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پورے عرب خطے کے اندر اسرائیل اور صہیونی عزائم کے مقابلے میں اگر کسی قوت نے علم بغاوت بلند کی اور فلسطینیوں کے حق کا دفاع کیا، اور صہیونی طاقتوں کی اور ان کے سرپرستوں کی دیکھی ہوئی خوابوں کو ملیامیٹ کر دیا، تو وہ یا حزب اللہ ہے، یا وہ حماس کی صورت میں طاقت موجود تھی، یا وہ جہاد اسلامی تھی، یا پھر ان کی پشت پر ایک مضبوط حکومت اور عرب حکومت شام کی حکومت تھی. شام کے اندر یہ سلسلہ شروع کیا گیا تاکہ جمہوریت کے نام پہ اور تبدیلی کے نام پر ان قوتوں کو میدان دیا جائے جو ہمیشہ تاریخی اعتبار سے ظلم، بربریت اور شدت پسندی ان کا خاصہ رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے خطے کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جن سے شاہ حضرات، ملک حضرات اور موجود بادشاہ بھی فائدہ اٹھائیں، اور امریکی اور سامراجی قوتیں بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. لہذا شام کے اندر سعودیہ کی انوالومنٹ کے ساتھ، ان کی حمایت کے ساتھ پوری دنیا سے دہشت گردوں کے کھیپ کے کھیپ بھیجے گئے. 100,000 سے زیادہ دہشت گرد تازہ ترین اور جدید ترین امریکی اسلحے کے ساتھ، سعودی ریالوں کے ساتھ، اور خطے کے عرب ممالک کی حمایت کے ساتھ. لیکن وہاں پر جس طرح سے بشار الاسد کی حکومت نے، عوام نے، حزب اللہ نے مل کر ان باہر سے آنے والے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، امریکی اور سعودی اور یہودی عزائم کو خاک میں ملا دیا، اور 3 سال کی جد و جہد کے بعد اس تحریک کی کمر توڑی جس کے پیچھے ملوک تھے، جس کے پیچھے سامراجی قوتیں تھیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پوری دنیا کے اندر عالمی میڈیا نے جو تاثر دینے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ یہ شیعہ اور سنی کی جنگ ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ سیریا کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان میں شیعہ شاید 2% بھی نہ ہوں، اکثریت اہل سنت کی ہے. لیکن باہر سے آنے والوں نے ان اہل سنت کو بھی نہیں بخشا، نہ ان کے مقدس مقامات کو بخشا، نہ ان کے مزارات کو بخشا، نہ ان کے علماء کو بخشا، نہ ان کے مدارس کو بخشا، نہ ان کی مساجد کو بخشا. چونکہ پیچھے جو فکر کار فرما تھی وہ تکفیری فکر تھی، وہ نجدی فکر تھی، وہ سلفیت کی فکر تھی، جس کی روشنی میں توحید کے نام پر تمام مسلمانوں کو کافر، مشرک اور گمراہ قرار دے کر قتل کرنا ایسے ہے جیسے چیونٹی کو مسل دینا. لہذا ان 100,000 سے زیادہ کرائے کے لائے گئے دہشت گردوں نے جس طرح سے قتل، دہشت، بربریت اور جنسی مظالم کا بازار سیریا کے اندر گرم کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اس سلسلے میں سعودی مفتیوں نے جو رول پلے کیا، تاریخ کا ننگین ترین اور ذلت آمیز ترین وہ منظر تھا کہ انہوں نے ان دہشت گردوں کو اور ظالموں کو شرعی جواز فراہم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. لیکن اللہ نے ان کو اس سرزمین میں رسوا کیا اور پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ صحابیت کے نام پر صحابی کے دشمن کون ہیں، دین کے نام پر دین کے دشمن کون ہیں، توحید کے نام پر بے گناہ انسانوں کا قتل عام کرنے والے قاتل کون ہیں۔ لہذا وہاں پر انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑے، اور آج اس طرح کی سلفی تحریک کی کمر سیریا کے اندر ٹوٹ چکی ہے۔ اب جب وہاں پر ان کی کمر ٹوٹی تو ان کو دوبارہ مجتمع کر کے نیا میدان دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے لیے انہیں انتظار تھا عراق کی سرزمین کا، کہ عراق کی سرزمین میں انتخابات ہو جائیں اور انتخابات کے نتیجے میں دیکھا جائے کہ کب اس طرح کی موومنٹ کا آغاز عراق کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ عراق کی سرزمین پر غور کرنے سے پہلے، گفتگو سے پہلے، یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ تاریخی اعتبار سے اور جمعیت اور آبادی کے تناسب کے لحاظ سے عراق شیعہ اکثریتی ملک ہے، 65-70% آبادی شیعوں پر مشتمل ہے، اور باقی آبادی میں کرد بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، سلفی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جن کی وابستگی صدام کی باس پارٹی سے رہی۔ اس صورتحال میں جب صدام کے خاتمے کے بعد نئی حکومت قائم ہوئی اور جمہوری رویوں کے مطابق انتخابات عمل میں آئے تو پھر وہاں پر ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی جس کا سربراہ نوری مالکی ٹھہرا۔ نوری مالکی اگرچہ مذہبی اور مسلکی لحاظ سے شیعہ ہے، لیکن عملی طور پر جو کچھ عراق کے اندر ہوا وہ بہت زیادہ قابل غور ہے۔ عراق میں جو کام نوری مالکی نے کیا اس کو آج عالمی میڈیا فراموش کر دیتا ہے، اور امریکیوں اور سامراجی میڈیا کے اوپر جو ذہن حاکم ہے وہ ذہن شعوری طور پر کچھ اور چیزوں کو حقیقت کا روپ دے کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو زمینی حقائق ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدام اس سرزمین پر تقریباً 30 سال حاکم رہا۔ صدام سے پہلے بھی جو حاکم رہے وہ مسلکاً سنی گھرانوں سے متعلق تھے، لیکن یہ وہ سنی نہیں تھے جن کی شناخت سنت نبوی ہے، جن کی شناخت محبت نبی و آل نبی اور اصحاب ہیں، بلکہ یہ سنی گھرانوں میں اگرچہ پیدا ہوئے لیکن لامذہب اور بربریت اور ظلم کا پیکر لوگ تھے۔ بعض پارٹی خود کوئی مذہبی پارٹی نہیں تھی، اس لیے آپ نے ان کی اس حکومت کے دوران میں عراق کے اندر ظلم اور بربریت کے ایسے مظاہرے سنے اور دیکھے جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ صدام کے اپنے دور حکومت میں تقریباً 28 لاکھ انسانوں کا قتل کیا گیا، اور یہ بی بی سی کی مستند رپورٹ ہے کہ صدام نے اپنے دور میں اتنے بے گناہوں کا قتل کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں تقریباً 10% عراقیوں کا قتل ہوا۔ اس وقت کسی کو یہ نظر نہیں آیا کہ یہاں پر کوئی شیعہ سنی جنگ ہے، اس لیے کہ شیعہ سنی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ایک طرف مظلوم تھا اور دوسری طرف ظالم تھا۔ صدام کی حکومت سے پہلے بھی جو لوگ حاکم رہے ان حاکموں کا تعلق تشیع سے نہیں تھا۔ 1000 سال کی حاکمیت کے خاتمے کے بعد پہلی دفعہ اکثریتی آبادی کو یہ موقع ملا کہ جمہوری انداز میں ووٹنگ کے ذریعے سے، انتخابات کے ذریعے سے وہ برسر اقتدار آئے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ شیعہ تھے، لیکن شیعہ بیس پر نہیں بلکہ وہ سیاسی نظام اور پوری دنیا پر رائج جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا، اور اکثریتی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ برسر اقتدار آئے۔ لیکن کیسی حکومت تشکیل پائی جس میں صدر کرد تھا، سنی تھا، وزیر اعظم شیعہ تھا، پارلیمنٹ کا اسپیکر اہل سنت میں سے تھا، یعنی ایک کمبائنڈ حکومت، حتیٰ ایسی حکومت جس نے صدامی دور کے فوجیوں کو بھی، جنہوں نے معافیا مانگی ان کو معاف کر دیا، اور جنہوں نے معافیا نہیں مانگی ان کو فوج سے نکال دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسے بھی مظاہرے سامنے آئے جس میں وحدت امت کا خیال رکھتے ہوئے نوری مالکی نے اور اس کی حکومت نے کوشش کی کہ ملک کے اندر شیعہ سنی مفاہمت کے لیے ہر ادارے کے اندر مختلف مسالک کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے، یہاں تک کہ فوج جیسے حساس ادارے کے اندر اگر جرنیل سنی تھا تو اس کا نائب شیعہ بنا دیا گیا، جرنیل سنی تھا تو اس کا نائب شیعہ بنا دیا گیا، میئر اگر سنی تھا اس کا نائب شیعہ تھا، اگر میئر سنی تھا تو اس کا نائب شیعہ تھا، یعنی تقسیم ایسے کی گئی جس کے نتیجے میں مفاہمت رہے، مل جل کر اس سلسلے کو چلایا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار دشمن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ یا فرقواریت ہے یا پھر قوم پرستی، اور آج عالمی میڈیا عراق کے حوالے سے جو راگ الاپ رہا ہے، اور اسی طرح سے سعودیوں نے جس چیز کو عنوان بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عراق کے اندر فرقہ وارانہ کشیدگی ہے۔ اسی سلسلے میں گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ہم انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔